پیر 29 اگست کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ سعودی عرب میں پھنسے مہینوں سے تنخواہ کے منتظر بے یار و مددگار پاکستانی محنت کش لواحقین میں سے ایک کی بپتا،
ہوں ایک سال تین مہینے ہو گئے واپس نہیں آ رہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں لوگوں کے برتن تو گئے تھے انہوں نے روٹی کھلا۔
محنت کشوں کا تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، سباناز سے خبریں سنیے۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کے رشتہ داروں نے لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج کیا، جہاں ان کا مطالبہ تھا کہ حکومت پاکستانی شہریوں کے حق کے لیے سعودی حکومت سے بات کرے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ سعودی عرب میں پھنسے ایک پاکستانی کے رشتہ دار نے بی بی سی کی نامہ نگار سبا اعتزاز کو بتایا،
تنہاؤں کے سلسلے میں ان کو بھجوایا گیا کہ آپ کو اچھی سیلری مقبول سیلری ملے گی، پر اس کے باوجود جاتے ہی اس دن ان کو یہی پتا چلتا ہے کہ وہ اریسٹ ہو گئے ہیں۔ ہمیں یہاں سے نوکری کا جھانسا دیا جاتا ہے کہ آپ کو وہاں سے اچھی سیلری مقبول سیلری ملے گی، غربت ہے، دو وقت کا کھانا پکانے سے ہمارا مشکل ہوا ہے، تو ہم یہی کوشش میں کرتے ہیں کہ چلیں ہمارا کوئی نہ کوئی روزی روٹی کا اچھا معاملہ بن جائے گا، پر ہمیں نوکری کا جھانسا دے کے ادھر ہم سے غلط کام یا غلط طریقے سے ہمیں بھجوایا جاتا ہے، ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا، لہٰذا ہماری مدد کی جائے۔
پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے دہشت گردی کے مقدمات میں فوجی عدالتوں سے موت کی سزا پانے والے 16 مجرموں کی اپیلیں ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ قانون کے تحت عدالتیں فوجی عدالتوں کی طرف سے کیے گئے فیصلوں کا جائزہ نہیں لے سکتیں۔ سندھ رینجرز کے سربراہ میجر جنرل بلال اکبر نے کہا ہے کہ 22 اگست کو کراچی میں میڈیا ہاؤسز پر حملہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا، جس میں ایم کیو ایم کے لیبر ونگ کے ارکان ملوث ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے میجر جنرل بلال اکبر کا کہنا تھا کہ حملوں میں ملوث کچھ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
ان 6 بندوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈنڈے اور برچیاں کون لے کے آیا تھا، اس نے کس کس کو ڈسٹریبیوٹ کی تھی، اس کے علاوہ ویپنز کون لے کے آیا تھا، وہ بھی انہوں نے 2-3 بندے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں۔ جو ایک بندہ مارا گیا ہے اور جو زخمی ہوئے ہیں ان پر فائر کرنے والے بندے بھی، ان کے جو پکڑے گئے 6 بندے، انہوں نے ان کے نام بھی بتائے۔ یہ 6 بندے ہم پولیس کو دے رہے ہیں، پولیس انہیں ریلیونٹ جو کیس ہے اس میں چالان کرے گی۔
پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے پاناما لیکس میں وزیر اعظم کے بچوں کے نام آنے کے بعد ان کی نااہلی سے متعلق درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نعیم بخاری کا کہنا ہے کہ یہ پیسہ غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک بھیجوایا گیا، اس لیے نواز شریف وزیر اعظم کے عہدے پر فائز نہیں رہ سکتے۔
انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمارے چونکہ ملیں اوور ٹیک ہو گئی تھی ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، تو ہم نے دبئی میں جا کے دبئی سٹیل ملز بتائی۔ بھائی آپ یہ پیسہ ملک سے باہر کیسے لے کے گئے؟ یہ فارن ایکسچینج اتنے سٹرکٹ کنٹرولز تھے، اور ڈاکٹر مبشر حسن نے ایفیڈیوٹ دیا ہے میں نے کوئی اجازت نہیں دی ہے اس ملک سے فارن ایکسچینج لے کے جانے کی، تو اگر آپ فارن ایکسچینج لے کے گئے ہیں تو یہ قانون کی خلاف ورزی اور منی لانڈرنگ۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع لوئر دیر میں حکام کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ کونسلر پر ہونے والے قاتلانہ حملے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 3 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 3 مشتبہ شدت پسندوں کو بھاری اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پرتشدد مظاہروں کی شدت میں کمی کے بعد حکام نے 52 روز سے جاری کرفیو ہٹا لیا، تاہم بعض حساس علاقوں کی ناکہ بندی جاری ہے۔ ابھی موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز پوری طرح بحال نہیں کی گئیں اور گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ انڈیا کی ریاست مغربی بنگال کی اسمبلی نے ریاست کا نام تبدیل کرنے کی قرارداد منظور کی ہے، جس کے تحت ریاست کو صرف بنگال کے نام سے پکارا جائے گا۔ ریاست کی وزیر اعلی ممتا بینرجی کا کہنا تھا کہ انڈیا اور باقی دنیا میں یہاں کے لوگوں کو بنگالی کہہ کر پکارتے ہیں، اس لیے ان کے علاقے کا نام بھی سادہ ہونا چاہیے جو اس کی تاریخ اور تہذیب کا آئینہ دار ہو۔ چینی پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے ایک ایسے سیریل کلر کو گرفتار کیا ہے جس نے 10 سال کے عرصے میں 11 خواتین کو قتل کیا۔ انہیں چین کے جیک درے پر قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے قتل اور لاشوں کو مسخ کرنے کا انداز لندن میں 19ویں صدی کے مشہور سلسلہ وار قاتل جیک درے پر سے ملتا ہے۔ کولمبیا میں کئی عشروں سے جاری تنازع کے بعد فارک کے باغی دھڑے اور حکومت کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے شمالی شام میں ترکی اور ترک حامی جنگجوؤں کی کرد فورسز کے ساتھ لڑائی ناقابل قبول ہے۔ یمن کے شہر عدن میں ایک تربیتی کیمپ میں ہونے والے خودکش حملے میں کم از کم 60 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تابندہ کوکب۔
کیمپ میں حکومت کی حامی پاپولر ریزسٹنس ملیشیا کے ارکان کو تربیت دی جاتی ہے. اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے. یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب یمن اور سعودی عرب کے درمیان 17 ماہ سے جاری کشیدگی کو ختم کرنے کی کوشش جاری ہے. اب تک جھڑپوں میں 6600 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 25 لاکھ سے زائد یمنی بے گھر ہو گئے ہیں. گزشتہ ہفتے امریکہ نے ایک امن منصوبے کا اعلان کیا تھا جس کے مطابق شیعہ حوثی باغیوں کو دارالحکومت صنعاء سے نکل جانے اور متحدہ حکومت بنانے کے لیے بات چیت شروع کرنے کو کہا گیا تھا.
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 52 روز بعد کرفیو کہیے کہ ختم ہوا یا نرم کیا گیا ہے, اس کی تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے, لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع. سعودی عرب میں مقیم پاکستانی محنت کشوں کے گھر والوں نے آج پیر کو لاہور پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا. حکومت سے مطالبہ ہوا کہ انہیں وطن واپس لانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ غربت اور مجبوری میں ان کے پیاروں کو ایجنٹوں نے سعودی عرب میں نوکری کا جھانسا دے کر بھیجا اور جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیا, جس کی وجہ سے وہ جیلوں میں بے یار و مددگار قید ہیں. متعدد کو سزائے موت کا خدشہ لاحق ہے. لاہور سے صبا اعتزاز.
سعودی عربیہ میں مقیم پاکستانیوں کے جہاں اجرتوں کے حوالے سے مسائل ہیں, وہیں منشیات کی سمگلنگ اور مختلف دوسرے جرائم کی پاداش میں سعودی جیلوں میں قید سینکڑوں پاکستانی بھی انصاف کے حصول کے لیے کوشاں ہیں. انسانی حقوق کی تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان نے کئی ایسے خاندانوں کے ساتھ لاہور کے پریس کلب کے باہر احتجاج کیا, جہاں ایسے افراد کے رشتہ دار بڑی تعداد میں موجود تھے جو سعودی عرب میں یا تو قید میں ہیں یا مختلف مسائل کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. قصور سے آنے والے بزرگ کا بیٹا سعودی عرب میں قید ہے. انہوں نے بتایا,
ادھر سے وہ سعودیہ گئے ہیں کہ ادھر ملازمت کے لیے لے کر جا رہے ہیں, ہم ادھر سیکورٹی گارڈ میں بھرتی کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں, ان پڑھ لوگ ہیں, وہ جب ان کا جھانسا آتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں.
اب اس بزرگ والد کے کندھوں پر نہ صرف اپنے بچوں کا بوجھ ہے بلکہ اپنے بیٹے کی اولاد بھی انہی کے پاس ہے.
بڑا بیٹا میرا وہ بھی تھا, اب میں تو بوڑھا ہوں, کتنی مزدوری میں کروں گا. گھر کے 11-12 افراد ہیں, اس کی بیوی ہے, بچی ہے, ان کے اخراجات کدھر سے پورا کروں گا.
فیصل آباد سے آئی ایک خاتون نے روتے ہوئے اپنے شوہر کے بغیر اپنی حالت زار بتائی.
ہوں ایک سال 3 مہینے ہو گئے, واپس نہیں آ رہے. پھر چھوٹے چھوٹے بچے لوگوں کے برتن تو گئے تھے, انہوں نے روٹی کھلائی.
ان سب افراد کے جانے کا مقصد ایک ہی تھا کہ وہ اپنے اور اپنے گھر کے افراد کے لیے کچھ کما سکیں اور ان کی زندگی بہتر کر سکیں, مگر یہ سب اب پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا.
تنہاؤں کے سلسلے میں ان کو بھجوایا گیا کہ آپ کو اچھی سیلری مقبول سیلری ملے گی, پر اس کے باوجود جاتے ہی اس ان کو یہی پتا چلتا ہے کہ وہ اریسٹ ہو گئے. ہمیں یہاں سے نوکری کا جھانسا دیا جاتا ہے کہ آپ کو وہاں سے اچھی سیلری مقبول سیلری ملے گی. غربت ہے, دو وقت کا کھانا پکانے سے ہمارا مشکل ہوا ہے, تو ہم یہی کوشش میں کرتے ہیں کہ چلیں ہمارا کوئی نہ کوئی روزی روٹی کا اچھا معاملہ بن جائے گا.
وہیں موجود ایک صاحب نے اپنی تکلیف کے بارے میں بتایا اور سعودی حکومت پر تنقید بھی کی.
کیا بتاؤں گا, ہمارے حالات کیا ہے, یہ سب لوگ کچھ نہیں بتا سکتے. ہم لوگ ہمارے گھر میں کبھی خوشی نہیں آئی, ہم نے کبھی خوشی نہیں دیکھی. عید ہمارے لیے عید نہیں ہوتی, کوئی خوشی نہیں ہوتی ہمارے لیے. ہر وقت اپنے پیاروں کے لیے ہم ترستے رہتے ہیں. 400 پھر سب سے بڑا ظلم جو ہوتا ہے, وہاں ہمارے قیدیوں کے سر قلم کر کے وہاں پھینک دیتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکری ہیں پاکستانی. کیوں ایسا کرتے ہیں ہمارے ساتھ سعودی.
جہاں سعودی عرب میں پاکستانیوں کی حالت پر ہمیں بہت کچھ سننے کو ملا, وہیں یہ بات بھی سب نے کی کہ حکومت اور سفارت خانے کی جانب سے سہولیات اور مدد نہ ہونے کے برابر ہیں. اگر پاکستانی قید میں ہیں تو انہیں رہائی یا رشتے داروں سے ملاقات کے لیے کوئی مدد حاصل نہیں, اور اگر ان کی تنخواہوں کے مسائل ہیں تو پھر بھی انہیں یہ سب خود ہی کرنا پڑتا ہے. صبا اعتزاز, بی بی سی نیوز لاہور.
پاکستان سے سیدھے سعودی عرب چلتے ہیں کہ وہ پاکستانی محنت کش یا مزدور جو وہاں پر خون پسینے کی کمائی سے پیٹ پال رہے ہیں, لواحقین کی مدد کرتے ہیں, ان پر کیا بیتتی ہے. پاکستانی محنت کشوں میں سے ایک سے میں نے بات کی, نام ان کا، نشاندہی ان کی میں نے مصلحت کوشی کے تحت قصدن روکی ہے۔
میں مدینہ شہر ہوں جناب۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے تنخواہوں کا ہے، کفیل جو ہے وہ پیسے مانگتے ہیں، کہ جس طرح سے میں کسی کے پاس کام کر رہا ہوں تو وہ منتھلی مجھ سے 200 ریال، 300 ریال، 500 ریال تک لیتے ہیں۔
یہ پیسے آپ دے پا رہے ہیں نہیں دے پا رہے؟
میں تو دے پا رہا ہوں، لیکن مجھ جیسے کئی لوگ ہیں جو کہ نہیں دے پاتے، اور ان کے کفیل جھوٹے الزامات لگا رہے تھے اور پھر اس کی وجہ سے ان کو واپس جانا پڑتا ہے۔
تو یہ جو کفیل ہیں ان کے، یہ سعودی شہری ہیں یا خود کسی اور ملک کے ہیں؟
سعودی شہری صرف کفیل ہو سکتے ہیں، اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔
ان لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے، کیا ہے، کیا صورتحال؟
جی سر، یہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ کافی ساری کمپنیاں بند ہو گئی ہیں اور جو لوگ یہاں پہ پھنسے ہوئے ان کو نہ تو کام کرنے کی اجازت دوسری جگہ دی جا رہی ہے، اور اگر کام کرتے بھی ہیں تو اگر پکڑے گئے تو ان کو پھر سزائیں دی جاتی ہیں، اور سزا کے بعد ان کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔
آپ کی اپنی حکومت کیا کر رہی ہے؟
سر حکومت سے تو ابھی تک ہمیں کوئی توقع نہیں، جب سے یہ مسئلے کھڑے ہوئے تو ابھی تک کوئی ان کا بیان نہیں آیا۔ کافی شکایتیں جمع کروائی لیکن کوئی مسئلہ نہیں آیا، اس بارے میں کسی نے بات نہیں کی۔
سفارت خانہ کچھ کر رہا ہے؟
نہیں سر، سفارت خانہ والے تو بالکل نہیں کر رہے، وہاں پہ تو ہمارے یعنی شناختی کارڈ بنانے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں بہت بری طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔
سعودی حکام کی جانب سے بھی حل کی کوشش کی بات ذرائع ابلاغ میں آتی رہی ہے، اس سے کوئی اثر پڑا؟
نہیں جناب، یہ صرف بیانات کی حد تک ہے، بلکہ یہاں پہ قانون الگ ہے ہم لوگوں کے لیے، جو وہ لوگ بتاتے ہیں جس طرح سے وہ لوگ بیانات دیتے ہیں بالکل الگ سے، یعنی اس کا مختلف ہے۔
تو حل ہے کیا؟
ابھی تک تو کوئی حل سامنے نہیں ہے، بلکہ زیادہ دباؤ بڑھ رہا ہے۔
لوگوں کی کوشش کیا ہے؟ وہ وہیں رہنا چاہتے ہیں، وطن واپس جانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟
مسئلہ یہ ہے سر کہ جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں، یہ تو ان کے پاسپورٹ کفیلوں کے پاس پھنسے ہوئے، وہ واپس نہیں لے رہے، تو اس وجہ سے جن لوگوں کو جانے میں پرابلم ہو رہی ہے، جن کے پاس پاسپورٹ بھی ہے تو ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے جن کی وجہ سے وہ پھنسے ہوئے، زیادہ تر تو لوگ تو رکنا چاہ رہے ہیں۔
یہ کیسز کس نوعیت کے ہیں؟
کیسز جیسے کہ کفیل سے بھاگ گئے تو ان لوگوں نے کیس کر دیا کہ یہ میرا عامل بھاگ گیا مجھ سے، اس طرح کے کیسز ہیں، یا پھر الزام لگا دیے کہ پیسے چوری کر کے بھاگے،
تو اس قسم کے
زیادہ تر یہ الزامات۔
تو الزام لگانا تو آسان ہے، اس کے بعد کوئی تحقیق تفتیش کچھ نہیں ہوتی؟
سر جب وہ جب پکڑے جاتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیس اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ ان کے نکلنے کے لیے پھر راستہ نہیں بچتا، یعنی کہ کم از کم یعنی 3 مہینے سے لے کر سال 2 سال تک چلی جاتی ہے بات۔
مدینہ سید ہے ایک پاکستانی محنت کش، اور ایک اور محنت کش سے ہمارے ساتھی عمر آفریدی نے بات کی۔
تقریباً 5 سال ہونے والی، پریشانی ایسے ہیں، کوئی بھی بندہ آتا ہے نیا جو یہاں کا، جو اس بندہ آپ کو اسپانسر کرتا ہے، جو آپ کو ویزا ایشو کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتے۔ بظاہر تو سب کچھ شو کروایا جاتا ہے کہ لیبر کوڈ بھی ہے اور سب کچھ ہے، قانون وارہ ہیں، لیکن وہاں جاتے ہیں تو آپ کی نہیں سنی جاتی۔ فرسٹ پریفرنس جو دی جاتی ہے وہ یہاں کے سٹیزن کو دی جاتی ہے، جو دوسرے ویزے پر آئے ہوتے ہیں یا دوسرے ممالک سے، انہیں جو ہے وہ کسی کیٹیگری میں نہیں رکھا جاتا۔
آپ لوگوں کی جو تنخواہ وغیرہ ہے، رہائش کا بندوبست ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ تنخواہ وقت پہ مل جاتی ہے؟
تنخواہ کا یہ ہے جب موڈ ہو تو ٹائم پہ دے دیتے ہیں، جب موڈ نہیں ہوتا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تو لیٹ کر دیتے ہیں۔
یہ جو آج کل خبریں آ رہی ہیں کہ کافی سارے لوگ بے روزگار ہیں اور ان کی بعض لوگوں کی تنخواہیں کئی کئی مہینوں سے رکی ہوئی ہیں،
ہزاروں کی تعداد میں ایسی کمپنی بندے ہیں جو جن کے جو ملازمین ہیں وہ اس وقت روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فٹ پاتھ پر، ہزاروں کی تعداد میں۔ آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اس کو، وہ تو بے شمار ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، رہائش تو دور کی بات رہ گئی ہے، مطلب اتنا نہیں ہے ان کے پاس کہ کچھ لے کے کھا سکیں، لیکن سب کو پتا ہے کہ ان کی جو کمپنیاں وہ بلیک لسٹ ہو چکی ہیں یا دیوالیہ ہو گیا ان کا، لیکن ان کے پاس اتنا اختیار بھی، اتنا بھی کوآپریٹ نہیں کر رہے کہ وہ اپنے ملک واپس جا سکیں، ایٹ لیسٹ گھر تو بھیج دینا چاہیے نا کم سے کم۔
وہاں پر جو ایمبیسی ہے پاکستان کی یا دوسرے ملکوں کی، بھارت کی اور بنگلہ دیش کی، ان ملکوں کی ایمبیسیاں ہیں، سفارت خانے ہیں، وہ لوگ بھی کیا ان لوگوں کی مدد نہیں کرتے ہیں؟
یہاں جو سب سے بڑا ایشو ہے، جو سب سے پریشان کن ہے، وہ یہ ہے کہ اختیارات نہیں دیے گئے کسی کو بھی، کسی قسم کے بھی، وہ جو ہے نا مینس کہ آسانی نہیں ہے ان کے نظام میں، کسی بھی چیز میں پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے کام کرنا ہے، اپنی مرضی سے ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ اب میں فار ایگزامپل آپ کو ایک بندہ اور بتا دیتا ہوں، ایک نیا بندہ آیا ہے پاکستان سے، وہ پہنچا ہے ادھر مدینہ منورہ میں پہنچا ہے، जो इसकी वीजे की जो 90 डेज की वैलिडिटी होती है वीजे की, जो पासपोर्ट पे भी लिखी होती है कि 90 डेज के अंदर आप यहाँ का जो रेजिडेंशियल कार्ड है इकामा जिसे कहते हैं कि आप वो बनवा लें, 90 डेज का टाइम होता है यानी 3 मंथ्स का, तो उसे इस वक्त 4 माह से भी ज्यादा हो चुके हैं या 4 माह कम्प्लीट हो चुके हैं ऐसे कह लें, अभी तक उसका इकामा नहीं बना, कफील ने उसको ना ही कोई सैलरी दे रहा है ना कुछ। अब वो घर से इतनी दूर पैसा लगा के आया है, यहाँ बैठा है, आके इसलिए ही बैठा कि 4 महीने वो अभी तक फारिग है, आगे इन फ्यूचर वो कफील क्या करता है कोई पता नहीं है।
सऊदी अरब में एक और पाकिस्तानी मेहनतकश, उनसे बात कर रहे थे हमारे साथी उमर आफरीदी। पाकिस्तानी मेहनतकशों के हालात इस नहज तक पहुंचे क्यों, इसे समझने और इससे आगही हासिल करने के लिए मैंने सऊदी अरब के उमूर के माहिर सहाफी राशिद हुसैन से बात की जो अब कनाडा में मुकीम है।
इस वक्त जो जिक्र हो रहा है वो उन लोगों का हो रहा है जो कि चंद मखसूस कंपनियों में काम करते रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी, लेकिन जब से तेल की आमदनी कम हुई तो उसके बाद उनको जो हुकूमत की तरफ से जो बकाया जात की अदायगी में आहिस्तगी होती चली गई, फिर उन्होंने जो पैसे अदा करने थे अपने मुलाजमीन को उसमें आहिस्तगी आती चली गई है, और जो लेबर होती थी उनमें ज्यादातर एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों की होती थी और फिर फिलिस्तीनी और फिलिपिनो और बांग्लादेशियों की होती थी, क्योंकि अकामे नहीं बन रहे हैं इसलिए वो लोग ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं, तो ये एक अजब गुंजलक सी सूरत हाल पैदा हो गई है। हुकूमत ये कहती है कि वो इनके बकाया जात अदा करेगी, लेकिन कब ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
तो यहाँ तक नौबत आ गई कि एहतजाज शुरू हो गए, हुकूमतों को मुदाखलत करनी पड़ रही है, कसूर किसका है, गेहूं के साथ घुन क्यों पिस रहे?
देखिए हमेशा घुन ही पिसता है, ये वो लोग हैं जिनकी कोई आवाज नहीं है, हिंदुस्तान ने तो फिर भी ज्यादा एग्रेसिवली खेल किया है, पाकिस्तानी हुकूमत ने तो बहुत धीमे लहजे में मासूमाना लहजे में रिक्वेस्ट की हद तक सऊदी अरब से बात की है, किसी हद तक हिंदुस्तानियों ने ये जरूर किया है कि उन्होंने कहा कि ये सारे लोग वापस आ जाएं, उनको हम मुफ्त में लाएंगे, और हुकूमत सऊदी अरब ने ये वादा किया है कि इनके जाने का खर्चा हुकूमत सऊदी अरब बर्दाश्त करेगी और इनको वापस ले जाया जाएगा और इनके पैसे बिल्कुल वापस मिलेंगे। पाकिस्तानियों के लिए तो अभी तक उस हद तक भी नौबत नहीं आई है। शफी साहब मसला ये होता है कि आपका क्लाउट कितना है, पाकिस्तानी मरते तो हैं, दम तो लगाते हैं, लेकिन उनकी हुकूमत का भी क्लाउट कितना है ये यहाँ बिल्कुल वाजे हो रहा है। कह देना बहुत आसान है, हम बरादराना रिश्तों में मुंसलिक हैं, लेकिन अगर हमारा क्लाउट नहीं होगा, हमारी ताकत नहीं होगी, तो फिर हमारी बात भी नहीं सुनी जाएगी, और यही हो रहा है।
जिन इदारों ने इन अफराद को मुलाजमत दे रखी है उनका क्या कहना है?
उनका बुनियादी तौर पर यही है कि जब पैसे आएंगे, जब हमारे पास पैसे होंगे तभी हम दे सकेंगे, लेकिन इस दरमियानी अरसे में जो भूख होगी, लोग मर रहे होंगे, खानदानों में फाके होंगे, उसको कौन संभालेगा, कैसे संभालेगा? हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ इस तरह की बात की है कि उन्हें पैसे दिए जाएंगे उनकी फैमिलीज को, लेकिन कब और कैसे, जिसका किसी के पास जवाब नहीं है। यमन की जंग में पाकिस्तान ने नहीं हिस्सा लिया तो उसके भी असरात इन लोगों पर भी आ रहे हैं। हिंदुस्तान एक बड़े मुल्क की हैसियत से उभर रहा है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चूंकि पाकिस्तान ने साथ नहीं दिया यमन में उस तरीके से जिस तरह की सऊदी अरब को तवक्को थी, इसलिए हुकूमत सऊदी अरब पाकिस्तान को मजा चखाने के लिए भी हिंदुस्तान से ज्यादा कुर्बत का इजहार कर रही है। क्या सही है क्या गलत ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये सारी बातें हो रही हैं, और ये हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत हिंदुस्तान को इनिशिएटिव लेना था, लेकिन इनकी बड़ी हद तक इनकी जुबान बंद है, क्योंकि इनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वहाँ, हुकूमत पाकिस्तान के तो और उनके अपने सरकर्दा लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वहाँ, इसलिए वो और बोलने के मामले में उनकी जुबान बंद है।
सऊदी अमूर के तजियाकार सहाफी ये थे कनाडा से राशिद हुसैन। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर मिस्टर मंजूर अलहक से भी मैंने पाकिस्तानी मजदूरों के हालात पर बात की और मसले पर हुकूमत पाकिस्तान का मौकफ भी जानना चाहा।
मसला सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे कौमियतें इस तरह के मसाइल से दो चार हैं, जिसमें सऊदी भी हैं, कुछ कंपनीज हैं, इन कंपनीज के जो वर्कर्स हैं उनको तनख्वाह नहीं मिली है गुज़िश्ता कई महीनों से, تو جب تنخواہیں نہیں ملی ہے تو ان کو فائنینشیل پرابلمس ہیں اور پھر کچھ وقت کے لیے ان کے جہاں پہ یہ رہ رہے ہیں وہاں پہ کھانے کی بندوبست بھی نہیں تھا. جو ابھی ریسٹور ہو گیا ہے اور ابھی تقریباً سب کیمپس میں کھانے کا بندوبست ہے, علاج کا سلسلہ بھی تقریباً ریسٹور ہو گیا ہے. تو مین جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ تنخواہیں نہیں ملی ہے, جو ڈیوز باقی
تو جن کے ڈیوز باقی ہیں کمپنیاں ان کے ڈیوز ادا کیوں نہیں کر رہی, تنخواہیں کیوں نہیں دے رہی, اس لیے کہ محنت تو وہ کر چکے نا.
یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے اور یہاں کی جو سعودی حکومت ہے ان کی طرف سے بھی یہی بات ہے کہ جو مزدور ہیں انہوں نے جو محنت کی ہے, جو کام کیا ہے وہ ان کا حق ہے اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا حق ان کو ملے گا. اور اس میں یہاں کی جو منسٹری آف لیبر ہے وہ مکمل ان کو گائیڈ کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے ورکروں سے کہ آپ اپنے کمپنیز کے خلاف کورٹس میں آ جائیں, ہم آپ کی مدد کریں گے, آپ کا کیس ہم لڑیں گے اور ان کمپنی سے آپ کے ڈیوز آپ کو دلوائیں گے.
تو اس وقت تک منظور الحق صاحب حکومت پاکستان نے کیا کیا ہے اب تک ان اپنے پاکستانی محنت کشوں کے لیے؟
حکومت پاکستان نے یہ کیا ہے کہ جہاں پہ جن کیمپس میں ہمیں پتا چلا کہ وہاں پہ کھانے کے مشکلات ہیں یا دوائی کی مشکلات ہیں تو ہم وہاں پہنچے, خوراک اور ہم نے پہنچا دی. کچھ عرصے تک یہ ڈسٹرپشن رہی, اس کے بعد یہاں کی حکومت نے کھانے سب کیمپس میں شروع کر دیے اور انہوں نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ اگر کمپنی خرچہ نہیں دے گی ان خوراک کے ضرورت کے سامان کی تو حکومت دے گی. وہ ایک اور ایشو ہے لیکن یہ ہے کہ خوراک کے بغیر کوئی نہیں رہے گا. اور ہمارے ہاں سے جہاں پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کم ہے زیادہ ہے وہاں پہ ہم نے ان کو کیش پیمنٹ کی ہے. مہینے کے حساب سے ہم نے ایک ایوریج فگر لیا 200 ریال پر منتھ, تو ہم نے کچھ کیمپس میں وہ پیمنٹ کی ہے. اب آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ حکومت ان کے مطالبات یا ان کے واجبات کی ادائیگی کے لیے کیا کر رہی ہے؟ تو وہ یہی, ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ کنٹینیوسلی رابطے میں ہیں اور ہر روز کلیمز بڑے جا رہے ہیں, پاور آف اٹارنیز بن رہے ہیں. جو مزدور یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں رہیں, جو جانا چاہتے ہیں وہ اپنا مختارنامہ کسی کو دے دیں اور جیسے فیصلہ ہو جائے گا ان کے حقوق ان کو مل جائیں گے.
یہاں کئی ایک مشکلات ہیں اصل میں سفیر صاحب, کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان کا جو والی وارث ہے جس نے ان کا اقامہ وغیرہ کرایا ہے وہ دیتا نہیں ہے. اگر وہ نکل جائے تو ان پر الزام لگا دیتا ہے کہ یہ پیسے چوری کر کے چلے گئے ہیں, ان پر مقدمہ چلنے چاہتا ہے. سب کے لیے نہیں لیکن بعض کے لیے وہ ہوتا ہے. اچھا, چونکہ وہ تنخواہیں ادا نہیں ہو رہی ہیں ان کو, چونکہ وہ پیسے دے نہیں پاتے, اس لیے ان محنت کشوں کے ساتھ بالکل سیکنڈ کلاس سٹیزن کا سلوک ہو رہا ہے. بھارت نے تو دم دوڑ لگا کر کے سعودیوں کو رام کر لیا, پاکستان کے لیے سعودی عرب اور خود اپنی حکومت کر کیا رہے ہیں؟
جانے سر سوالات بہت زیادہ ہو گئے.
ٹھیک ہے,
یہاں پہ جو اسپانسرز ہیں کفیل ہیں ان سے متعلق اس قسم کے شکایات ضرور ہیں. وہ ہمیں تنخواہیں نہیں دیتے, جب ہم مانگتے ہیں تو ہمارے خلاف کیس کر دیتے ہیں. یہ ایک شخص کی ایک کفیل کے نوکر نہیں ہے, یہ بہت بڑی کمپنیز کے لوگ ہیں اور وہ اپنے کمپنیز کے اصول کے تحت کرتے ہیں. یہ کچھ عرصے سے مسائل پیدا ہوئے ہیں ورنہ انہی کمپنی 30 سال سے 20 سال سے ان کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کبھی بھی ان کا کبھی اس طرح کا ایشو نہیں ہوا. تو آپ کا جو پہلا سوال کہ وہ ان کے خلاف دعویٰ کرتے ہیں, وہ اور سیپریٹ ایشوز ہیں. اس کے لیے بھی حکومت کے پاس قانونی چارہ جوئی کے ذرائع ہیں. لیبر منسٹری یہاں پہ لوگوں کو ایڈوائس دے دیتی ہے اور لوگ قانونی طور پر ان کے خلاف مقدمات دائر کر سکتے ہیں. جو آپ نے یہ کہا کہ ایک ملک نے اس طرح کیا دوسرے ملک نے اس طرح کیا, تو میں ملکوں کی اس میں بات میں نہیں جاؤں گا. جو بھی قانون ہے وہ سب کے لیے ہے. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ایک مزدور کو تنخواہ ملے گی دوسرے کو نہیں ملے گی, کہ تم اس ملک کے ہو یا اس ملک کے.
امبیسیڈر صاحب, مسئلہ کب تک حل ہو جائے گا؟ چند ہفتوں میں, چند مہینوں میں, چند سالوں میں؟
جامع صاحب, میرے لیے تو مشکل ہوگا کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ کتنے عرصے میں حل ہوگا. یہ کیمپس ہیں مختلف, کئی کیمپس میں ہزار کے حساب سے یا اس سے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں. تو یہاں کی جو منسٹریز ہیں, لیبر منسٹریز ہیں اور جسٹس منسٹری ہے, انہوں نے موبائل آفیسز کھول رہے ہیں. ان مزدوروں کے جو کلیمز ہیں وہ لے کے ان کے ڈاکومنٹیشن مکمل کر کے پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر جانا چاہیں تو جائیں, اگر آپ کسی اور کمپنی میں ٹرانسفر کرنا چاہیں, اگر آپ کو جاب ملتا ہے تو آپ وہاں چلے جائیں, یہ بھی ہم آپ کی مدد کریں گے. اگر آپ یہاں رہنا چاہیں پھر وہ ایک اور سچویشن ہے. پروسیس کتنے وقت میں کمپلیٹ ہوگا، ڈاکومنٹیشن کا کام ہے، ہو سکتا ہے ہفتوں میں کمپلیٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے وقت لگ جائے، لیکن بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ڈاکومنٹیشن زیادہ وقت نہیں لے گی. ہفتہ ڈیڑھ یا کچھ ہفتوں کے اندر اندر جب یہ ڈاکومنٹیشن کا پروسیس مکمل ہوگا تو کمپنیز کے اگینسٹ کلیمز جائیں گے اور عدالت فیصلہ کرے گی. اسی طرح ایک کمپنی جو صاف کمپنی ہے اس کے صرف یعنی پچھلے ہفتے عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے ان کے ڈیوز دے دیں. لیگل پروسیس میں وقت لگ جاتا ہے، اس جو کمپنی ہے اس کو ایک مہینے کا وقت دیا جاتا ہے کہ وہ اگر اپیل میں جانا چاہیں تو اپیل کر لیں. اسی طرح یہ پروسیس چل رہا ہے.
ریاض سعودی عرب سے یہ تھے پاکستانی سفیر مسٹر منظور الحق. بھارت کے وہ محنت کش جو سعودی عرب میں، ان پر کیا بیتی اس کا احوال آنے کو ہے. اور ہاں، سوشل میڈیا پر کس قسم کا رد عمل ہے اس کی بھی ایک جامع رپورٹ ذرا دیر بعد آیا جاتی ہے. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی، بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل کل ٹرینٹ برج ناٹنگھم میں کھیلا جائے گا. پانچ میچوں کی سیریز اپنے نام کرنے کے لیے انگلینڈ کو صرف ایک جیت درکار ہے. انگلینڈ نے ساؤتھ ہیمپٹن میں پہلا ون ڈے 44 رن سے اور لارڈز میں دوسرا ون ڈے 4 وکٹوں سے جیتا. پاکستانی ٹیم مینجمنٹ اپنے بیٹسمنوں کی کارکردگی سے خاصی مایوس دکھائی دیتی ہے جو دونوں میچوں میں قابل ذکر اسکور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے. کوچ مکی آتھر کہہ چکے ہیں کہ جو بھی سینئر کھلاڑی اچھی کارکردگی نہیں دکھائے گا اسے تبدیل کر دیا جائے گا. ٹرینٹ برج میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 6 ون ڈے کھیلے جا چکے ہیں. دونوں نے 3-3 میچز جیتے ہیں. بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان امریکہ میں کھیلی گئی 2 T20 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ بارش کی نظر ہو گیا. اس طرح ویسٹ انڈیز نے یہ سیریز 1-0 سے جیت لی. ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 143 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. جواب میں بھارت نے 2 اوورز میں 15 رنز بنائے تھے کہ بارش کی وجہ سے میچ روک دیا گیا. سری لنکا اور آسٹریلیا کے درمیان چوتھا ون ڈے انٹرنیشنل بدھ کے روز دمبولا میں کھیلا جائے گا. آسٹریلیا نے گزشتہ روز دمبولا میں کھیلے گئے تیسرے میچ میں 2 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی. اس طرح اسے 5 میچوں کی سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل ہو گئی ہے. اس میچ میں چندی مل نے سینچری اسکور کی. 42 رنز بنانے والے تلیکا رتنے دلشن کا بین الاقوامی کریئر اس میچ کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچا. سال کے چوتھے گرینڈ سلیم ایونٹ یو ایس اوپن کا آج سے آغاز ہو رہا ہے. پہلے دن عالمی نمبر 1 نوویک جوکووچ، رافائل نڈال، میلوس رونک اور جو ولفریڈ سونگا اپنے پہلے راؤنڈ کے میچز کھیلیں گے. انگلش پریمیئر لیگ میں مینچسٹر سٹی نے ویسٹ ہیم کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا. یہ سٹی کی لگاتار تیسری کامیابی تھی. اس طرح 3 میچوں کے بعد مینچسٹر سٹی، مینچسٹر یونائیٹڈ اور چیلسی 9 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہیں. اسپینش لیگ میں بارسلونا نے ایٹلیٹیکو بلباؤ کو 1 گول سے شکست دے دی.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. سربین کا آج کا بڑا موضوع سعودی عرب میں تنخواہوں کے منتظر پھنسے ہوئے وہ محنت کش ہیں جن کا تعلق بالخصوص پاکستان سے ہے، لیکن بھارت کے ہی ایسے لوگوں پر کیا بیت رہی ہے اس کا احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے. اور ساتھ ہی سوشل میڈیا پر اس بڑے موضوع پر کیا تاثرات ہیں. سربین کا نصف آیا. اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری سبا ناز کی ہے.
سعودی عرب میں مقیم شہریوں اور محنت کشوں کے گھر والوں نے لاہور پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ انہیں وطن واپس لانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ سپریم کورٹ نے دہشت گردی کے مقدمات میں فوجی عدالتوں سے موت کی سزا پانے والے 16 مجرموں کی اپیلیں ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 3 مشتبہ شدت پسندوں کو بھاری اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پرتشدد مظاہروں کی شدت میں کمی کے بعد حکام نے 52 روز سے جاری کرفیو ہٹا لیا۔ انڈیا کی ریاست مغربی بنگال کی اسمبلی نے ریاست کا نام تبدیل کرنے کی قرارداد منظور کی ہے، جس کے تحت ریاست کو صرف بنگال کے نام سے پکارا جائے گا۔ برازیل کی معطل صدر جلما روسیف نے ملکی ایوان بالا کی جانب سے کی جانے والی ان کے مواخذے کی کارروائی کے سلسلے میں سینٹ کے سامنے اپنا بھرپور دفاع کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے صبح ناز سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے سیربین کے آج کے بڑے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ سعودی عرب میں پھنسے تنخواہوں کے منتظر پاکستان کے محنت کش اور ساتھی بھارت کے محنت کش، یہ مسئلہ صرف پاکستانی محنت کشوں اور مزدوروں کا نہیں بلکہ بھارت بھی اس مسئلے سے نمٹ رہا ہے۔ دلی میں ہمارے نامہ نگار شکیل اختر سے میں نے جاننا چاہا کہ بھارتی ملازمین کتنی تعداد میں ہیں جو مشکلات کا شکار ہیں اور انہیں کن مسائل کا سامنا ہے۔
دیکھیں، تقریباً 10,000 جو ملازمین ہیں جنہیں ملازمت سے ہٹایا گیا ہے اور جو انتہائی مشکل حالات میں لیبر کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ابتدائی طور پر تو جو اطلاعات ملی تھیں ان سے ایسا لگتا تھا کہ کچھ دنوں تک تو ان میں سے بہت سے لوگوں کو کھانا پانی بھی نہیں ملا تھا، اور اس کے بعد جب ہنگامی کالز وغیرہ کسی طرح بھارت پہنچی تو پھر یہاں سے وزارت خارجہ کی طرف سے لوگوں کو بھیجا گیا، وہاں پر جو ہائی کمیشن کے لوگ ہیں، جو سفارت خانے کے لوگ ہیں، اس کے بعد جب کاروائی ہوئی ہے تو ان لوگوں تک کھانا پانی اور دوسری سہولیات پہنچائی گئی۔
یہ تو شکیل کھانے پینے کی بات آ گئی، لیکن واقعتاً ان کو کن مسائل کا سامنا، 1, 2, 3 کون سے؟
دیکھیے، چونکہ وہاں بہت ساری کمپنیاں بند ہو گئی ہیں پیٹرول کے دام گرنے کی وجہ سے، اور یہ زیادہ تر ملازمین کنسٹرکشن کمپنیوں میں تھے۔ جب یہ کمپنیاں بند ہو گئیں تو جو ان کے امپلائر تھے انہوں نے ان کو فوری طور پر الگ کر دیا، تو نہ صرف یہ کہ ان کے پاس فوری طور پر پیسے نہیں تھے، دوسرے یہ کہ انہوں نے لیبر کیمپ میں جو کھانا وغیرہ دے رہے تھے وہ بند کر دیا، ہر سال ان کا اقامہ یا ریزیڈینشیل پرمٹ رینیو ہونی ہوتی وہ نہیں ہو پائی، اور اس کے بغیر سعودی عرب میں کوئی بھی شخص اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ تو یہ کئی طرح کے مسئلے تھے، پیسہ ہاتھ میں نہیں تھا، کھانے پینے کی مشکلات تھیں، گرفتاری کا بھی خطرہ ہے۔ جو ملازمین ہیں بڑے بڑے قرضے لے کر گئے تو بڑی مشکلات میں وہاں اس وقت ان کی زندگی گزر رہی ہے۔
وہاں سعودی عرب میں شکیل اختر، سعودی حکام نے ان بھارتی ملازمین کے لیے اپنے طور پر کیا کیا؟
چونکہ وہاں بہت بڑی تعداد میں بھارتی اور پاکستانی کام کرتے ہیں، تقریباً 30,00,000 ہندوستانی سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں، جو وہاں پر جو غیر ملکی ملازمین ہے ان کی ایک تہائی آبادی ہے۔ لیکن جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ سعودی حکومت اس میں بہت زیادہ مداخلت نہیں کرتی کہ جب تک حکومتوں کے درمیان کوئی بات نہ ہو۔ یہاں بھارت کی وزارت خارجہ کی طرف سے کافی زبردست دباؤ ڈالا گیا ہے، 2 بار جو جونیئر وزیر خارجہ ہیں وہ سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں، اس کے بعد کچھ ملازمین وہاں سے حکومت کے جہاز کے ذریعے واپس بھی آئے ہیں، اور سعودی حکومت نے بھی کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ انہیں واپس بھیجنے کا انتظام کر رہی ہے بلکہ کوشش کرے گی کہ جو کمپنیاں جن پر واجبات ہیں وہ ان کے سارے پیسے بھی ادا کریں۔ آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں شفیق کہ بھارت کے جو ملازمین ہیں جو سعودی عرب وغیرہ میں جو کام کر رہے ہیں وہ ہر برس $40 بھارت بھیجتے ہیں، جو سب سے بڑے ذریعہ ہے زر مبادلہ کے آمدنی کا۔ اس کے باوجود جو حکومتیں رہی ہیں یہاں جنوبی ایشیا کی، وہ ان ملازمین کے بارے میں، اپنے شہریوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند نہیں رہی ہیں، اور خود سفارت خانہ وغیرہ بھی بہت زیادہ فکر مند نہیں رہتا، کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھاتا۔ لیکن اب یہ رفتہ رفتہ یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ یہ ملک کے شہری ہیں، ان کی خدمات بہت زبردست ہیں، ان کے ذریعے بھیجے جا رہے زر مبادلہ سے بھارت کو بھی ملک کے اندر کافی بڑا فائدہ ہو رہا ہے، تو ایک سوچ میں ذرا تبدیلی آئی ہے۔ اور چونکہ سوشل میڈیا وغیرہ نے بڑا زبردست رول ادا کیا ہے تصویریں وغیرہ آنے کے بعد، تو اب حکومتیں اس میں ملوث ہوئی ہیں، اور جس طرح انہوں نے 2 بار بہت کم وقت میں اپنے وزیر خارجہ کو بھیجا، اس سے لگتا ہے کہ حکومت یقیناً سعودی عرب پر دباؤ بنانے میں کامیاب رہی ہے۔
تو شکیل اختر، خود جو ان محنت کشوں کے یا ملازمین کے خاندان والے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی کیا رائے سلسلے میں سامنے آ رہی؟
دیکھیے، وہ تو بہت پریشان ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ قرض لے کر جاتے ہیں یہاں سے، پیسہ دے کر ایجنٹوں کو اور مختلف ذرائع کو انہیں کافی پیسے دے کر جانا پڑتا ہے، اور جب ملازمت ختم ہو جاتی ہے تو ان کی صورتحال بہت ہی زیادہ مشکل میں آ جاتی ہے۔ فی الحال لواحقین بس یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح خیریت سے ان کے رشتے دار واپس آ جائیں۔
ایک آخری سوال یہ بھی شکیل اختر کہ ذرائع ابلاغ پر کیوں یہ لگتا ہے کہ اس معاملے پر توجہ کم ہے؟
دیکھیے، یہ بنیادی طور پر لوور کلاس کے امپلائیز ہیں، مزدور ہیں، سیلس مین وغیرہ ہیں۔ اس طرح کا جو کلاس ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان میں ذرائع ابلاغ کچھ حد تک ان پر توجہ دیتا ہے، اس کے بعد بہت زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، کیونکہ یہ ایک کلاس کا بھی یہاں پر مسئلہ رہتا ہے، ایک طبقاتی نقطۂ نظر سے بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر یہی مڈل کلاس یا امریکہ یا یورپ کا کوئی مسئلہ ہوتا تو اس وقت میڈیا پہ ہر جگہ بحث ہو رہی ہوتی اور اخبارات میں بڑے بڑے سرخیاں ہوتی، لیکن چونکہ یہ غریب لوگ ہیں جس طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، شاید سرخیوں میں اور اخبارات میں بہت زیادہ ان کی چرچا نہیں ہوتی۔
سعودی عرب میں بھارتی محنت کش، ان پر کیا بیتتی ہے؟ احوال بتا رہے تھے دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل گزشتہ کافی عرصے سے سوشل میڈیا پر منظر عام پر آتے رہے ہیں، جس پر ہمارے سوشل میڈیا ایڈیٹر طاہر عمران کی نظر رہی ہے۔ میں نے ان سے اب سے ذرا دیر پہلے بات کی اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ یہ کس نوعیت کے پیغامات ہیں اور لوگ ان میں کہہ کیا رہے ہیں۔
شفیع صاحب، بی بی سی اردو کے قارئین اور بی بی سی اردو کے فیس بک پیج کے 4.7 ملین فینز ہیں، ان میں سے دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی تعداد میں لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں، تو ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے قارئین کی جو سعودی عرب میں رہتی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ مجھے 10 سے 15 میسیجز ملتے ہیں جن میں ویڈیوز ہوتی ہیں، جن میں لوگ اپنی حالت اظہار بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنے دنوں سے کھانا نہیں ملا، 12 مہینے 10 مہینے 9 مہینے۔ آج صبح مجھے ایک تصویریں ملی ہیں کہ ریاض میں دمام کی ایک کمپنی، اس کے 15-20 لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے، پولیس نے ان پہ لاٹھی چارج کیا اور اٹھا کے ان کو لے گئے ہیں۔ لوگ پاکستانی سفارت خانے جاتے ہیں، وہاں قطاریں لگاتے ہیں، وہاں سے ان کو داد رسی نہیں ملتی۔ روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں اب تک 3-4 مہینوں میں سینکڑوں میسجز مل چکے ہیں۔
تو سعودی عرب میں خبروں تک رسائی نسبتاً مشکل ہوتی ہے، ایسے وقت میں سوشل میڈیا کیا کردار ادا کر رہا ہے؟
سوشل میڈیا میں سعودی عرب ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ، تو ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ فیس بک استعمال کر کے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، اپنی خبریں شیئر کرتے ہیں، اپنی تصاویر بھجواتے ہیں۔ آج ہی ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی جس میں دمام ہی سے ایک صاحب جو ہیں وہ اپنا بتا رہے تھے کہ انہوں نے لاکھوں روپے کسی سے ادھار لے کے دیے تھے اور وہ ادا نہیں کر سکتے۔ پھر مجھے ایک اور تصویر بھی ملی جس میں ایک صاحب جو ہیں انہوں نے خودکشی کر لی تھی اور ایک چلڈرن پارک میں ان کی جو لاش ہے وہ لٹکی ہوئی تھی، یہ تصاویر بھی مجھے ملی ہیں۔ تو اس بنیاد پہ سوشل میڈیا ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے سعودی عرب میں پاکستانیوں کو ہم تک پہنچانے کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا پر ہماری حکومت کی بھی بڑی نظر ہے۔ درجنوں افراد پہ مشتمل ٹیمیں یا اسلام آباد میں بیٹھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ کی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بھی یقیناً یہ پیغامات جاتے ہوں گے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں حکومت کو نظر نہیں آتا کہ ان لوگوں کی حالت اظہار کے بارے میں بات کی جائے۔ ابھی سعودی عرب کے جو ولی عہد تھے وہ گزشتہ رات کو اسلام آباد میں تھے، تو خدا جانے کوئی بات کی گئی ہے یا نہیں کی گئی، لیکن حالات کافی برے ہیں وہاں پہ۔
تو طاہر عمران، سعودی عرب کا میڈیا تکلف میں رہتا ہے، پاکستانی میڈیا پر اس کے بارے میں کوئی خبر خال خال آتی ہے، میڈیا ٹیمیں بیٹھی ہوئی مانیٹر کر رہی ہیں، ان کی طرف سے بھی کوئی خاص سنوائی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر سعودی عرب سے یا گلف سے یا دوسرے مقامات سے لوگ پیغامات بھیج رہے ہیں، آپ کو تصاویر بھی بھیج رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ بیچارے اور کیا کر سکتے ہیں؟
بالکل، یہ کمپیریزن کروں تو انڈیا کی وزیر خارجہ ٹویٹر پہ بہت ایکٹیو ہیں، تو ان کو جب لوگوں نے ٹیگ کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے ساتھ ساتھ اپنے سفارت خانوں کو، اپنے کونسل خانوں کو ایکٹیو کیا، لوگوں کو کالیں کی، لوگ پھر ان کو بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں سفارت خانے سے کال آئی تھی، ہمیں یہ کھانا آ گیا ہے، ہمیں یہ آ گیا ہے۔ ہمارے یہاں پہ تو 3 ملین کے قریب روپے اناؤنس کیے گئے تھے، ان کا بھی آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں خرچ ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں لوگ ابھی تک بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم گھروں کو بھجوا سکیں۔ اس وقت 10-10-12 مہینے سے لوگ کام کر رہے ہیں، تنخواہیں نہیں ملی ہوئیں۔
یہ تھے اسلام آباد سے بی بی سی اردو سوشل میڈیا ایڈیٹر طاہر عمران میاں۔ یہاں سیربین کا بڑا موضوع اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن آئیے دیگر اہم خبروں پر ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع دیرپائی میں حکام کے بقول ڈسٹرکٹ کونسلر پر ہونے والے قاتلانہ حملے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 3 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ پشاور سے تفصیل کے ساتھ نفت اللہ اورکزئی۔
پولیس کے مطابق یہ واقعہ آج دیر کے علاقے رباط بازار میں خال پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش آیا۔ خال پولیس اسٹیشن کے ڈی ایس پی ہدایت اللہ شاہ نے بی بی سی کو بتایا کہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے ربات یونین کونسل کے ضلع کونسلر شاد نواز خان بازار میں موجود تھے کہ نامعلوم مسلح افراد نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ حملے میں شاہ نواز خان کے بھائی اور دو پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے، تاہم حملے میں ضلع کونسلر محفوظ رہے۔ ڈی ایس پی کے مطابق پولیس نے ایک حملہ آور کو گرفتار کر لیا ہے، لیکن اس کی شناخت ظاہر نہیں کی جا رہی۔ مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکار ضلع کونسلر سے بازار میں کڑے ہو کر کسی مسئلے پر بات کر رہے تھے کہ اس دوران ان پر حملہ کیا گیا۔ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ حملے کا نشانہ کونسلر تھے یا پولیس اہلکار۔ کچھ عرصہ قبل بھی ضلع کونسلر شاد نواز خان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بم نصب کیا گیا تھا، تاہم بعد میں اسے ناکارہ بنا دیا گیا تھا۔ حالیہ حملے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی اور نہ ہی کسی تنظیم نے تاحال اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ رفت اللہ ارکزئی، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے دہشت گردی کے مقدمات میں مختلف فوجی عدالتوں سے موت کی سزا پانے والے 16 مجرموں کی اپیلیں ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی ہیں۔ سپریم کورٹ نے ان اپیلوں کو مسترد کرنے کے بعد فوجی عدالتوں کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
سپریم کورٹ نے جن افراد کی اپیلیں مسترد کی ہیں ان میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول، راولپنڈی پریڈ لین، کوہاٹ اور نوشہرہ میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث مجرمان شامل ہیں۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی ان اپیلوں پر فیصلہ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے 20 جون کو محفوظ کیا تھا، جسے آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے پڑھ کر سنایا۔ جن مجرموں کی اپیلیں مسترد کی گئی ہیں ان میں قاری زبیر، تاج محمد، عتیق الرحمان، حیدر علی، سخی محمد، فضل غفار، شیر عالم، فیض محمد، سعید الزمان اور محمد غوری شامل ہیں۔ 182 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ان درخواستوں کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ میں شامل جسٹس شیخ عظمت سعید نے تحریر کیا ہے۔ اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ غیر معمولی حالات میں پارلیمنٹ سے 21ویں آئینی ترمیم منظور کروائی گئی، اس کے علاوہ آرمی ایکٹ میں بھی ترمیم کی گئی۔ اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ فوجی عدالتیں آرمی ایکٹ کے تحت کام کر رہی ہیں، اور ان عدالتوں میں ان مقدمات کی سماعت کے دوران عدالت کے کسی جج کی کسی ملزم کے ساتھ ذاتی دشمنی یا پھر جانبداری کے شواہد عدالت عظمیٰ کے سامنے پیش نہیں کیے گئے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ان مجرموں کے خلاف مقدمات ایسی نوعیت کے تھے جن کی سماعت فوجی عدالتوں میں ہی ہونا تھی۔ فیصلے میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ قانون ہے کہ اعلیٰ عدالتیں فوجی عدالتوں کی طرف سے جن شواہد کی بنا پر فیصلے کیے گئے ہیں ان کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ اس کے علاوہ ان اپیلوں میں درخواست گزاروں نے فوجی عدالتوں میں سماعت کے طریقہ کار سے انحراف کی بات بھی نہیں کی، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فوجی عدالتوں نے کم شواہد ہونے کی بنا پر فیصلے دیے۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ شواہد سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان مقدمات کی سماعت کے دوران مجرموں کو اپنے دفاع میں وکیل بھی فراہم کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ میں ان اپیلوں کی سماعت کے دوران فوجی عدالتوں کی طرف سے دیے گئے فیصلوں کی کاپیاں بھی طلب کی گئی تھیں، تاہم مجرموں کے وکلاء کو صرف ان فیصلوں کے نوٹ لینے کی اجازت دی گئی تھی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
آئیے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا ذکر کریں۔ وہاں 7 ہفتوں سے جاری ہند مخالف احتجاجی تحریک کے رد عمل میں پہلی بار حکومت ہند نے باقاعدہ سیاسی عمل کا آغاز کیا۔ اس زمن میں آج حکام نے 52 روزہ کرفیو میں نرمی تو کی، لیکن درجنوں مقامات پر آج بھی ہند مخالف مظاہرے ہوئے اور مظاہرین پر فائرنگ اور چھرروں کی بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ اس دوران علیحدگی پسندوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ ہڑتال اور احتجاجی مظاہرے جاری رکھیں۔ تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
آج 52 روز بعد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں عام لوگوں اور نجی گاڑیوں کی نقل و حرکت بحال ہو گئی۔ نئی دلی میں بھارتی وزیر داخلہ نے کل اعلان کیا تھا کہ چند روز میں کشمیر جانے والے کل جماعتی وفد کی وہ خود قیادت کریں گے۔ اس اعلان کے فوراً بعد پولیس نے دعویٰ کیا کہ کشمیر میں حالات تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں، لہذا آج سے پلوامہ اور سری نگر کے بعض حساس علاقوں کے بغیر تمام شہروں، قصبوں اور بستیوں سے کرفیو ہٹایا گیا ہے۔ 26 سالہ شورش کے دوران یہ پہلا موقع ہے کہ 7 ہفتوں تک مسلسل کرفیو نافذ کر کے کشمیر کی پوری آبادی کو محصور کر دیا گیا۔ آج کرفیو میں نرمی کے دوران لوگوں کا عبور و مرور بحال تو ہو گیا، لیکن عوامی حلقوں کو حالات میں پوری بہتری کی توقع نہیں ہے۔
آل پارٹی ڈیلیگیشن یہاں پر آئے یا اور کوئی آئے، ہندوستان کی ایک ہی پالیسی رہی ہے کہ کشمیریوں کو گن کے بل بوتے پر دبایا جائے، فوج کی ڈپلائمنٹ کو بڑھایا جائے گا، اور اسٹیٹ آف انڈیا ہے وہ کشمیر کی جو حالت ہے اسی کو برقرار رکھنے میں خوش ہے.
حکومت کی طرف سے ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے میرے خیال سے کہ تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا یہ فیل ہو جائے, محسوس ہو جائے کہ انہیں تھوڑی سی ریلیکزیشن دی گئی ہے. جو احتجاجی حرارت تھی کل ہی کی بات ہے کہ 70 زخمی ہوئے ہیں, اتنی آسانی سے حالات سدھارنے والے نہیں ہے.
واضح رہے کرفیو میں نرمی کے اعلان کے باوجود آج بھی شمالی اور جنوبی کشمیر کے علاوہ سری نگر کے بعض علاقوں میں ہند مخالف مظاہرے ہوئے. مظاہرین پر آج بھی پولیس نے چھرے فائر کیے. حالانکہ چھروں یا پیلٹس کی وجہ سے سینکڑوں نوجوان بینائی سے محروم ہو گئے ہیں. ایسی ہی ایک 14 سالہ لڑکی نئی دلی میں زیر علاج ہے, جسے وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے اپنی آنکھ عطیے کے طور پر دینے کی پیشکش کر دی.
میں نے اس کو کہا کہ اگر آپ کو آپ پتا کیجیے, میں نے بہت زندگی دیکھی ہے, میری کافی عمر ہو گئی ہے, مگر اگر میری ایک آنکھ سے اس کے آنکھ میں روشنی آئے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں, کیونکہ وہ 14 سال کی بچی ہے.
حکام نے جموں کے ڈوڑا ضلع سے معروف سماجی رہنما ایڈوکیٹ بابر کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا ہے. شمالی کشمیر کے ایک معروف تاجر الطاف احمد واضح اور ملازمین کی متحدہ انجمن کے سربراہ عبدالقیوم وانی سمیت سینکڑوں افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. علیحدگی پسند رہنما یاسین ملک تو پہلے سے جیل میں تھے, لیکن اب سعید علی گیلانی اور میرویز عمر فاروق کو بھی پولیس حراست میں رکھا گیا ہے. حریت کانفرنس نے ان گرفتاریوں کی مذمت کی ہے. دریاسنا آج رکن اسمبلی انجینئر رشید نے فوج کے خلاف ایک جلوس نکالنے کی کوشش کی تو انہیں گرفتار کیا گیا.
آپ نے سنا جب راجناتھ سنگھ جی آئے تو ہماری چیف منسٹر میڈم محبوبہ جی نے خود اعتراف کیا کہ یہاں فوج لوگوں سے بےگار لیتی تھی. تو آج ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم رام کی بات جائیں اور ایک ایف آئی آر درج کریں.
قابل ذکر ہے 8 جولائی کو جنوبی کشمیر کے کوکرناگ علاقے میں پولیس نے ایک خفیہ آپریشن کے دوران مقبول مسلح رہنما برہان وانی کو 2 ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیا تو وادی بھر میں ہند مخالف احتجاجی تحریک برپا ہو گئی. اس تحریک کو دبانے کے لیے فورس نے گولیوں اور چھروں کا بے تحاشا استعمال کیا, جس کے نتیجے میں کم از کم 70 افراد ہلاک اور 6000 دیگر زخمی ہو گئے. حکام کا کہنا ہے کہ 4000 فورسز اہلکار بھی زخمی ہو گئے ہیں. گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران بھارتی پارلیمان میں بھی کشمیر کی صورتحال پر مباحثے ہوئے اور حکومت ہند نے اب کل جماعتی وفد کو کشمیر بھیجنے کا اعلان کیا ہے. تاہم اس دوران پاکستان یا علیحدگی پسندوں کے ساتھ مذاکرات بحال کرنے پر حکومت ہند یا محبوبہ مفتی کی حکومت آمادہ نہیں ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
انڈیا میں پہلے تو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل اور پھر ایک سابق رکن پارلیمان رمیا کے خلاف ملک سے غداری کے مقدمات قائم کیے جانے کے بعد اب یہ بحث ہے کہ کیا یہ قانون اظہار خیال کی آزادی کو کچلنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ایمنسٹی نے انڈیا میں اپنا کام کاج بند کرنے کا اعلان کیا, جبکہ رمیا نے اپنے اس بیان پر معافی مانگنے سے انکار کیا کہ پاکستان جہنم نہیں اور وہاں بھی ویسے ہی لوگ رہتے ہیں جیسے انڈیا میں. دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ جو سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
جب بھی ملک کے کسی حصے میں اس طرح کے نعرے گونجتے ہیں تو اس سوال پر بحث دوبارہ شروع ہو جاتی ہے کہ کیا ایسی سرگرمیوں کی اجازت دی جا سکتی ہے یا نہیں, اور یہ کہ یہ دیش سے غداری ہے یا صرف اختلاف رائے. انڈیا میں رائے سیاسی نظریات کی بنیاد پر تقسیم ہے. حکمراں بی جے پی اور اس کی اتحادی تنظیموں کا موقف ہے کہ اظہار خیال کی آزادی کی آڑ میں قوم مخالف سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی.
دیش توڑنے کے نعرے لگے, دیش کے ٹکڑے ٹکڑے نعرے لگے. ہم لوگوں نے اپنی اس راشٹریہ ذمہ داری کو نبھایا, میں آپ سب کا اس کے لیے ابھینندن کرتا ہوں, اور اس میں ہماری وجے ہوئی. میں وجے اس لیے مانتا ہوں کہ جو ایک بار بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کے نعرے لگاتے ہوئے جیل گئے جب چھوٹ کر آئے تو جے ہند اور ترنگا جھنڈا دکھا کے ان کو بھاشن دینا پڑا.
لیکن ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے پڑھ لیجئے, جس نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے کہ صرف نعرے بازی کی بنیاد پر غداری کا مقدمہ نہیں بنتا. ایمنسٹی کے انڈیا ڈائریکٹر آکار پٹیل,
سپریم کورٹ کا جو اس میں چکادہ ہے, جو اس میں فیصلہ ہے, وہ بالکل صاف ہے کہ جہاں پر انسائٹمنٹ ٹو وائلنس نہ ہو, جہاں پر آپ کسی کو اتساہت نہ کرتے ہو وائلنٹ ہونے کے لیے, وہاں پر فری اسپیچ سیڈیشس نہیں ہوتی. تو یہ تو بالکل صاف ہے. تو یہ پولیس کو ہر ایک راجے میں دیکھنا ہوگا کہ سیڈیشن کا چارج لگانے سے پہلے سپریم کورٹ کا ججمنٹ ذرا ایک بار دیکھ لیں.
دیش سے غداری پر یہ بحث دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے شروع ہوئی تھی. وہاں بھی کشمیر پر ایک تقریب کے بعد طلبہ کی یونین کے رہنماؤں کے خلاف غداری کے مقدمات قائم کیے گئے تھے. گرفتار کیے جانے والوں میں اسٹوڈنٹس یونین کے لیڈر کنہیا کمار بھی شامل تھے.
پردھان منتری جی نے ٹویٹ کیا ہے, کہا ہے ستمیو جیتے, मैं भी कहता हूँ प्रधानमंत्री जी आपसे भारी वैचारिक मतभेद है, लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं इस देश का है, इस संविधान का है, मैं भी कहता हूँ सत्यमेव जयते। और सत्य की जय होगी।
इस कानून की मुखालफत करने वालों का कहना है कि हुकूमत इख्तलाफ राय और बहस मुबाहसे को भी गद्दारी और बगावत से मंसूब कर रही है। सूरत सिंह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं।
किसी भी कंट्री में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, रोबस्ट डिबेट होना एक कंट्री की डेमोक्रेसी की पहचान है, और राष्ट्रवाद के नाम पे अगर हम लोगों को वो बात कहने से भी रोके तो ये अच्छी हेल्दी स्थिति नहीं है। तो ये सोचना कि भाई एक व्यक्ति या एक पार्टी देशभक्त है, उसके अलावा सारे देशभक्त नहीं है, ये बहुत गलत थिंकिंग है, लॉन्ग टर्म में भारत को नुकसान पहुंचाएगी।
गुज़िश्ते हफ्ते कर्नाटक की अदाकारा और सियासतदान रमिया के खिलाफ भी बगावत का मुकदमा कायम किया गया, सिर्फ ये कहने पर कि पाकिस्तान जहन्नुम नहीं है।
You know, I disagree with Manohar Parikar's comment that Pakistan is hell. It's not hell, and Pakistanis are just like us, and we were treated very well, and that is a fact.
जवाब में इंडिया के सबसे मशहूर माहिर कानून सोली जे सौरभजी का कहना है कि ये अदम रवादारी की इंतहा है। अपनी राय जाहिर करने का हक सबको हासिल है। सोली सौरभजी की तजवीज़ है कि ऐसे लोगों पर जुर्माना आयद किया जाना चाहिए जो इस कानून का बेजा इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि बरतानवी दौर के इस कानून को खत्म करने या इसमें तरमीम करने का वक्त आ गया है ताकि इसके गलत इस्तेमाल को रोका जा सके, लेकिन कौम परस्ती के इस माहौल में ये मंजिल अभी दूर है। सुहेल हलीम, बीबीसी दिल्ली।
जर्मनी ने यूरोपीय यूनियन के उन मेंबर ममालिक पे तनकीद की है जो जंग ज़दा मुल्कों से आने वाले पनाहगुज़ीनों को पनाह देने से इनकार करते हैं। दूसरी जानिब जर्मनी में पनाहगुज़ीनों के वफाकी इदारे के सरबराह ने तवक्को जाहिर की कि रवा साल 3 लाख पनाहगुज़ीन जर्मनी पहुंचेंगे। नामनिगारों के मुरासतों का खुलासा नाज़िया गुलजार की ज़बानी।
जर्मन चांसलर एंगला मार्केल ने यूरोपीय यूनियन के बाद मेंबर ममालिक को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है कि यूरोपीय यूनियन के बाद मेंबर ममालिक ने मुसलमान पनाहगजीनों को कबूल न करने का तहिया ही कर लिया है। उन्होंने कहा कि तमाम मेंबर ममालिक को मिलकर पनाहगजीनों के बहरान से निमटने की जानिब कदम बढ़ाना चाहिए। हमें इस मसले के हल के लिए मिलकर काम करना होगा और यूरोपीय यूनियन के तमाम रुकन ममालिक को पनाह गुजीनों का बोझ कम करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन ये कारगर नजर नहीं आता ऐसे में जब बेशतर ममालिक का कहना है कि वो नहीं चाहते कि मुसलमान उनके मुल्क में आए, बावजूद इसके कि ये काम इंसानी हमदर्दी के तहत हो रहा है। एंगला मार्केल ने मजीद कहा कि पनाह गजीन जंग जदा इलाकों से भाग कर पनाह की गर्ज से दूसरे ममालिक का रुख करते हैं, उनके साथ यकसा सलूक किया जाना चाहिए। हमें अफ्रीकी ममालिक के साथ भी मिलकर पनाहगुज़ीनों के मसले पर बात करने की जरूरत है। रवां साल इटली में पनाहगुज़ीनों की बड़ी तादाद लीबिया और कुछ मिस्र से पहुंची, इसलिए हमारी तवज्जो अफ्रीकी ममालिक के पनाहगुज़ीनों पर भी ऐसी ही होनी चाहिए जैसे हम शाम से आने वाले पनाहगुज़ीनों के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब जर्मनी में तारकीन वतन और पनाहगुज़ीनों के वफाकी इदारे के सरबराह फ्रैंक योगेनवाइज़ा ने बताया कि अगर इस साल तवक्को से ज्यादा तारकीन वतन जर्मनी आए तो उनका दफ्तर उनके लिए इंतजाम की कोशिश करेगा। ताहम उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि नए आने वालों की तादाद उनकी जानिब से लगाए जाने वाले अंदाजे के मुताबिक यानी 3 लाख ही होगी। उन्होंने मजीद कहा कि वो ये भी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां दे सकें। उधर जर्मन वजारत खारजा का कहना है कि 3,90,000 से जायद अफराद ने रवां बरस के इब्तदाई 6 माह में पनाह की दरख्वास्तें दी थीं। ताहम अभी ये वाजे नहीं कि उनमें से कुल कितने अफराद 2015 में मुल्क में दाखिल हुए थे। बच्चों के हकूक के आलमी इदारे सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक जर्मनी में रवां बरस जनवरी और फरवरी के महीनों में पनाह की 1,20,000 दरख्वास्तों में से 31% कम उम्र नौजवानों की तरफ से आई थीं। पनाह गजीनों के खिलाफ सरगर्म ग्रोहों की हिमायत में इजाफा देखा गया है। सनीचर को बर्लिन में दाएं बाजू की कट्टर जमातों के हामियों की जानिब से जर्मनी में इस्लामाइजेशन के खिलाफ मुजाहरा देखा गया। पनाह गजीनों के खिलाफ ये ग्रोह जर्मन चांसलर एंगला मार्केल की जानिब से गुज़श्ता हजारों तारकीन वतन की आमद को तस्लीम किए जाने वाले फैसले के खिलाफ है। गुज़श्ता बरस जर्मनी में मशरक वुस्ता अफगानिस्तान और अफ्रीका से 10 लाख से ज़ायद पनाहगज़ीन दाखिल हुए थे।
یہ تھا ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے نازیہ گلزار سے سنا. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں آج چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے سے متعلق کانفرنس اور نمائش شروع ہوئی. وزیر اعظم پاکستان نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ اس منصوبے سے پاکستان میں غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا. اسلام آباد میں ہمارے نامہ نگار ہارون رشید بھی یہ نمائش دیکھنے گئے.
اسلام آباد کے پاک چائنا دوستی سینٹر میں کھڑے ہیں جہاں پر آج جو 47 ارب روپے کا منصوبہ ہے پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی راہداری کا, اس پر ایک سمٹ اور ایکسپو کا افتتاح کیا ہے نواز شریف صاحب نے صبح کے وقت. اس وقت میرے ساتھ وزارت منصوبہ بندی کے صبا الدین قاضی صاحب موجود ہیں. صبا الدین صاحب بتائیں اس کا مقصد کیا ہے اس اتنے ایونٹ کا؟
دیکھیں سی پیک کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پاکستان کی ترقی میں بہت کلیدی حیثیت رکھتا ہے, لیکن عام طور پہ لوگوں کے بارے میں اس کے بارے میں اتنا شعور نہیں ہے. لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ سڑک کا نام ہے یا چائنا کے شہر کاشگر کو ہم گوادر سے منسلک کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی راستہ پرووائڈ کریں, لیکن یہ ہماری ملکی ترقی میں بہت اہمیت کا حامل ہے.
یہاں اس وقت میرے ساتھ ہائر کمپنی کے سربراہ اور جو پشاور زلمے کی وجہ سے بھی کافی مشہور جاوید افریدی صاحب بھی موجود ہیں. جاوید صاحب آپ سرمایہ کاری کے طور پر دیکھ رہے ہیں یا آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟
آپ یو وانٹ ٹو لیو اٹ جو معاملات ہمارے چل رہے ہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے, اور اس کے بعد جو انڈسٹری کو کافی ریگولیشنلائز ایک مومنٹم ملے گا, میرے خیال میں اس سے بڑی بات ہمارے لیے نہیں ہو سکتی. اور نہ کہ صرف یہ پلیٹفارم ہمیں اسلام آباد یا کراچی لاہور تک محدود کرنا چاہیے, بلکہ اس کو ہمیں کے پی کے میں بھی لے کے جانا چاہیے اور پاٹا میں بھی لے کے جانا چاہیے.
سینئر صحافی محسن رضا بھی یہ نمائش دیکھنے یہاں آئے ہیں. آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ نمائش ایک ایسے وقت منعقد ہو رہی ہے جب چین سے اطلاعات ہیں کہ حکام نے وہاں پر بعض علاقوں میں ارزاں ہوٹلوں میں پاکستانیوں کو نہ ٹھہرانے کی ان ہوٹل کی انتظامیہ کو ہدایات دی ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں؟
میرا خیال ہے ہمارے جو دونوں ملکوں کے تعلقات ہیں اس میں یہ چیز کبھی نہیں آڑے آئی کہ وہاں پہ پاکستانیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے, یہاں پہ پاکستانیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے.
اچھا یہ بتائیں کہ جو لوگ جن کے خدشات ہیں سی پیک سے متعلق, خیبر پختونخوا کی حکومت ہو گئی, بلوچستان میں کچھ لوگ ہیں, گلگت بلتستان میں بھی کچھ ہڑتالیں ہو رہی ہیں کہ جی ہمارے پہلے ہمیں حقوق دیں پھر آپ یہ راستہ یہاں سے گزاریں, تو ان کو وہ اس کانفرنس کو اور اس ایونٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں ابھی تک تو یہ بات درست ہے کہ جو لوگوں کے خدشات تھے اور جو تحفظات تھے ان کو مکمل طور پر دور نہیں کیا گیا, اور جو ہم دیکھتے ہیں جو انفراسٹرکچر بن رہا ہے اس میں کے پی کے کا, بلوچستان کا اور پنجاب کے جو جنوبی پنجاب ہے اس کے جو لوگوں کے ایشوز تھے وہ ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے, اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور میں اورنج لائن کا منصوبہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ بھی چائنا سے ہی پیسے لیے جا رہے ہیں, تو لوگ اس کو سی پیک کا حصہ بھی کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہے اس کا حصہ, لیکن جو بھی ہے یہ لوگوں کے بہرحال ایک ریزرویشن ہے, اور اس لحاظ سے یہ حکومت کو یہ خدشات دور کرنے ہوں گے.
میرے ساتھ اس وقت وزارت منصوبہ بندی کے سوشل میڈیا جو ونگ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں تیمور ظفر صاحب. تیمور ظفر صاحب آپ نے بتایا کہ اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ, اس کی کیا وجہ ہے؟
الحمدللہ سر یہ ٹاپ ٹرینڈ جا رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسکلی لوگوں کو ہم نے بتانا ہے سوشل میڈیا کے تھرو کہ یہ سی پیک ہے کیا,
تو لوگوں کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کو پرسنلی یا انفرادی طور پہ کیا ملے گا, میں ایز اے پاکستانی شہری مجھے اس سے کیا فائدہ؟
سر بالکل اس سے آپ کو اور ایک عام پاکستانی شہری کو اس لیے فائدہ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری جابس کریٹ ہوں گی, اسی کی وجہ سے ڈفرینٹ جو ہے وہ بزنس کریٹ ہوگا, کارپوریٹ سیکٹر کو بہت زیادہ فائدہ ہے.
بہت بہت شکریہ تیمور صاحب. اسی کے ساتھ ہمارا فیس بک لائیو یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے, لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ایکسپو ہے یہ کل بھی جاری رہے گا اور عام شہریوں کے لیے کل یہ کھول دیا جائے گا.
پاکستان اور چین کی اقتصادی راہداری سمپوزیم کانفرنس اور وزیر اعظم پاکستان کا اس مجمع اور کانفرنس سے خطاب, اس کے بارے میں خصوصی رپورٹ ہمارے ساتھی ہارون رشید نے تیار کی تھی. چونکہ یہ نمائش کے مقام پر رپورٹ تیار کی گئی اس میں ہجوم اور شور اور نمائش کا ماحول آ رہا ہوگا نا, شاید واضح طور پر الفاظ سنائی نہ دی ہوں, لیکن خوبصورتی تو یہی ہے نا کہ باہر جا کر کے کچھ چیزیں ریکارڈ کی جائیں, اگر نہ سنائی دیا ہو یا شور زیادہ سنائی دیا ہو تو اس کے لیے معذرت. یہاں سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج سربین کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر عمر آفریدی اور اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے ڈینی کاکس۔ تو حسب معمول میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سیربین سننے کا بہت بہت شکریہ، لیکن سیربین کے آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سبا ناز کی زبانی۔
سعودی عرب میں مقیم شہریوں اور محنت کشوں کے گھر والوں نے لاہور پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ انہیں وطن واپس لانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ سپریم کورٹ نے دہشت گردی کے مقدمات میں فوجی عدالتوں سے موت کی سزا پانے والے 16 مجرموں کی اپیلیں ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ یمن میں حکومت کی حامی ملیشیا پر دولت اسلامیہ کی جانب سے کیے گئے خودکش حملے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پرتشدد مظاہروں کی شدت میں کمی کے بعد حکام نے 52 روز سے جاری کرفیو ہٹا لیا۔ برازیل کی معطل صدر جلما روزیف نے ملکی ایوان بالا کی جانب سے کی جانے والی ان کے مواخذے کی کارروائی کے سلسلے میں سینٹ کے سامنے اپنا بھرپور دفاع کیا ہے۔ چینی پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے ایک ایسے سیریل کلر کو گرفتار کیا ہے جس نے 10 سال کے عرصے میں 11 خواتین کو قتل کیا۔ امریکہ نے کہا ہے شمالی شام میں ترکی اور ترک حامی جنگجوؤں کی کرد فورسز کے ساتھ لڑائی ناقابل قبول ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔